हो जाएगा, और जब नीयत ठीक नहीं होगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, जो मर्जी खाली खुली दावे करते रहें, बातें करते रहें। और वैसे ये है कि ये मोदी साहब के आने के बाद तो कुछ चीजें जो क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। पहले तो था चले ये सेकुलरिज्म की बात करते थे, तहजीब और तमदन की बात करती थी कांग्रेसी हुकूमतें, इवन वाजपेयी साहब तक भी मामला जो हैं वो थोड़े से लगे लिपटी, मतलब वो अब तो सारी चीजें खुल के सामने आ गई हैं। देखें बात ये है कि ये अब जो है ये सिंगल हैंडेड गेम है, जो सब कुछ जो है मोदी साहब और हिंदुस्तान के हाथ में है, वो चाहें तो अमन हो जाएगा, वो नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, मेरा ख्याल तो ये है। और बाकी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास तो जो कुछ देने के लिए था वो तो उन्होंने उस ओटीटी में जाके सब कुछ पेश कर दिया था।
लेकिन भारत क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि ये भी तो देखे ना एक फलसफा है कि भारत की अपनी मईशत, इकोनॉमी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, अमन, सब चीजों के लिए जरूरी है कि उस खित्ते के अंदर अमन रहे, और भारत का ये ऑफिशियल वर्जन भी है।
ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल वर्जन के साथ साथ एक इनका पॉलिटिकल वर्जन भी है कि हम राम राज लाएंगे, हम वो जो है वो बड़ा ग्रेटर जो है वो हिंदुस्तान बनाएंगे, वो भी तो एक वर्जन है। और ये सारा जो है ये वो, ये आपको पता ही है डेमोक्रेसी, हमारी जो डेमोक्रेसी है खासतौर पर एशियन डेमोक्रेसी जहाँ भी हैं, इनमें सारा मामला तो वोट का है, बैलेट गेम होती है और उसके लिए ये सब कुछ करते हैं। और मोदी साहब को पता है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान की, उसमें इनकी काउ बेल्ट है, जो 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 8-10 जो इनकी रियासतें हैं वो पुतिन के साथ चली जाएंगी।
खान साहब,
जब तक ये इसको जुनून को बढ़ाएंगे नहीं, इनका वोटर जो है वो इनके साथ कैसे खड़ा होगा।
सही खान साहब, चूंकि हमें शंकर रघुरामन साहब अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, नीलोफर सोरवर्दी ने हमें ज्वाइन किया है, तजियाकार हैं, राइटर हैं, लेकिन मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे जरूर करना चाहता हूँ उसको प्रोग्राम को भी बैलेंस करने के लिए, कि जैसे आपने कहा कि जी वो राम राज का कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट दूसरी तरफ भी बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये ख्याल है कि वो सब जिलाली परचम जो है वो लहराया जाएगा लाल हवेली पे, तो क्या ये दो फिलॉसफीज, दो थ्योरीज बुनियादी तौर पे ये उनका क्लैश है और उनको एक तरह से सॉफ्टन नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से लगता है कि ये अभी तक इश्यूज हैं दोनों मुल्कों के दरमियान।
जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा जो है ये पॉइंट उठाया। ये जो थे ना वो जो लाल किले पे झंडा लहराने वाले थे, वो सारे तो पाकिस्तान में जो हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस है पाकिस्तानी आवाम का, उन्होंने मुस्तैद कर दिया उन्हें। अब यहाँ पे कोई नहीं है जो लाल किले पे झंडा लहराने की बात करता हो, जो वो एक दो पार्टियां ऐसी थी, माशाल्लाह दो दो तीन दिन उनके सिर्फ है ऐवान में लोग।
ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से इस तस्वर को रद्द कर दिया गया है। नीलोफर सोरवर्दी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ हैं इस वक्त। आप ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं कि बॉर्डर्स के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बदस्तूर खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है, दोनों तरफ से हम बात हो रही हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम का आयद होना वो हम देखते हैं, और अब तवक्को ये है कि शायद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में दोनों मुल्क एक दूसरे को ब्लेम ही करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे। क्या इंटरनेशनल फोरम वाकईतन इन मसाइल का मदावा हो सकता है, हल दे सकता है, एक बात, और दूसरी बात, ये मुआहदे होने के बावजूद उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा?
देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनल फोरम है, इसके इसमें हल होने की तो खैर कोई बातचीत नहीं है, दोनों मुमकिन है एक दूसरे को इल्जाम लगाए, ब्लेम दे, ये कोई नई बात नहीं है, ये कई कई सालों से ये बात होती आ रही है। तो इसमें हल इनका आपसी मामला है, आज नहीं तो कल दोनों की हुकूमत इस बात पे एग्री करेंगे कि भाई ये हमारा आपसी मामला है, हमें खुद बातचीत करके इसे इसके हल तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, दूसरा है जहां तक ये जो स्कर्मिशेस होती हैं, ये भी कोई नई बात है, साल में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है कहीं, लेकिन इसको इस वक्त जरूरत से ज्यादा हवा दी जा रही है, जरूरत से ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लेकिन फिर भी आप एक बात को गौर कीजिए, जो यहाँ का मीडिया है इस वक्त इन स्कर्मिशेस को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है जितनी शायद उम्मीद हो, बल्कि
लेकिन वो शायद इस वजह से भी ना दे रहा हो ना कि कैजुअलिटीज दूसरी तरफ ज्यादा हो रही है।
देखिए, कैजुअलिटीज तो यहाँ भी हुई है, ऐसा नहीं कि कैजुअलिटीज नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि एकदम एक ही तरफ से बंद वो स्कर्मिशेस हुई, कुछ हद तक तो दोनों ही जिम्मेदार हैं, लेकिन इसको जो जैसे लड़ाई वो बात हद तक अभी बात पहुंची नहीं, और मीडिया भी वो دیکھیں جہاں 20 سطح کی بات تھی, جب ذرا بھی کوشش ہوتا تھا فوراً وہ سرخیوں میں اگلے دن اخبار میں چھا جاتے تھے اور سب لوگ پاکستان یا ہندوستان ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کی بات کرتے. اب تو جب سیاسی جو مہم ہوتی ہے, اندرونی مہم ہوتی ہے, اس میں کوئی بھی لیڈر پاکستان سے لڑائی کرنے کی بات کرتے ہی نہیں. تو میں آپ کی اس بات پہ توجہ دلانا چاہ رہی ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں یہ پچھلے 10-15 سال میں ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ اب اور ابھی ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں تھوڑا 2 قدم آگے چلتے ہیں 4 پیچھے چل جاتے ہیں, لیکن یہ ہے ہم لوگ واپس اس مقام پہ تو نہیں جا رہے ہیں. اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے.
کافی پازیٹو اینگل ہے. اور اسلم خان صاحب, جیسے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے کم از کم وہ لال قلعے کے اوپر سبز پرچم لہرانے کا جو خواب ہے یا جو نعرہ ہے اس کو مسترد کیا ہے, اور نیلوفر یہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کا نہ تو خواب دیکھتی ہے نہ لوگوں کو, نہ وار مونگرنگ کرتی ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ بڑے اچھے اشارے ہیں دونوں طرف, لیکن آپ یہ بتائیے گا ان کا یہ نقطہ نظر کس حد تک درست ہے کہ میڈیا پروجیکشن بہت زیادہ اگر ہو جائے اس طرح کے واقعات کی تو وہ اور زیادہ تعصب یا نفرت وہ پھیلانے کا سبب بنتا ہے. جی خان صاحب,
میں
جی اسلم صاحب پہلے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں پھر آپ سے. جی
اس کے 2 حصے ہیں, ایک ہے لائن آف کنٹرول پہ وائلیشن, وہ کوئی نہیں, وہ معمول میں چلتی رہتی ہیں, لیکن جو بہت سیریس معاملہ وہ ہے ہمارے انٹرنیشنل بارڈر پہ جو وائلیشن ہو رہی ہیں, اور جس طرح مسلسل بمباری یہ سیالکوٹ اور اس کے گرد و نواح میں ہو رہی ہے, یہ جو ہے یہ تو کسی وقت بھی کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. اور میں آپ سے ایک عرض کروں گا, یہ ٹھیک ہے عوام جو ہے ہندوستان میں بھی بےچارے جو ہیں وہ خاص طور پہ جو اربن ہندوستان ہے وہ اور ہے, یہ جو رورل ہندوستان ہے یہ بالکل ہی اور ہے. جس طرح ہمارے ہاں یہ کہتے تھے نا کہ پنجاب اور ہے اور سندھ اور ہے, اب یہ ہمیں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے چیزوں کو کہ اب پاکستان میں, میں نے آپ سے کی کہ باقاعدہ پاکستان کے لوگوں نے ہمارے اجتماعی ضمیر نے جنگجوؤں کو, جنگجو انا خیالات رکھنے والے لیڈروں کو, جماعتوں کو شکست دے دی ہے, کوئی بھی نہیں رہا آپ دیکھ لیں. اور جو لوگ دین کے نام پہ اس وقت ہیں مولانا فضل الرحمان وغیرہ, تو یہ وہ لوگ ہیں جو گاندھی جی کے ساتھ تھے, جو نہرو صاحب کے ساتھ تھے, جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی کانگریس کے ساتھ مل کے. یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں جو اور طرح کے فنیٹکس تھے جو کہتے تھے کہ ہم لال قلعے پہ جھنڈا دے رہے ہیں, یہ لوگ تو بلکہ زیادہ قریب ہیں ہندوستان کے by all means. تو
ٹھیک ہے, اس کا جواب لیتے ہیں. جی نیلوفر صاحبہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اسی سوال کی.
جی میں یہی کہنا چاہ رہی, میں بات کنٹینیو کرتی, انہوں نے صحیح کہا کہ بھائی میں جو یہ جو نئی جنریشن ہے پچھلے اب 2 جنریشنز لے لیجیے, انہوں نے پارٹیشن نہیں دیکھا, ان کو نہیں معلوم پاکستان کیسے بنا, ان کے ذہن میں جو آج کے ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں ہندوستانی جو یہ کم سے کم اتنے سال گزر گئے ہیں, تو ان کے ذہن میں وہ اینٹی پاکستان یا وہ دوسری وہ ہے ہی نہیں بات جو پہلے 20-25 سال پہلے ہوتی تھی. ہمیں نئی جنریشن کو دماغ میں رکھ کے آگے چلنا چاہیے کہ ان کو نہیں معلوم کہ پرانی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں تعلقات اگر کبھی تلخ تھے یا ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں وہ والی بات اثر کر ہی نہیں سکتی. اور اگر میڈیا رول پلے کرے نہ پلے کرے, اتنی اہمیت آج کل کے لوگ میڈیا کو بھی نہیں دیتے.
اچھا نیلوفر, یہ بتائیے گا کیا اس بات کے امکانات ہیں, جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں بھارت کی لیڈرشپ کی طرف سے بعض ایسے بیانات سنے جن کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھارت ممکنہ طور پہ سرجیکل سٹرائکس پاکستان کے اندر کر سکتا ہے. آج اگر پاکستان کے اندر پشاور میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور پاکستان کا جو ری ایکشن ہے, میں اس کی تفصیل آگے چل کے ہمارے اس پہ بحث کرنے والے بھی ہیں, کیا اس کے رد عمل میں یا بھارت کی اپنی اسٹریٹجی میں حکمت عملی میں اس بات کے امکانات ہیں؟
مجھے فی الحال نہیں لگتا کہ سرجیکل اسٹرائکس کرنا یا یہ بھارت کے اپنے ریجنل پیس اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلق, ہندوستان ایسی غلطی بھی کرتا ہے تو
صحیح
امیج میں اس کا بہت مہنگا پڑے گا اس کے لیے.
जी असलम खान साहब, एक तो ये बताइएगा क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स भारत की तरफ से हो सकती हैं, और दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन है आज पिशावर के वाक़े पे, इनिशियली अफगानिस्तान की तरफ है लेकिन एक डोर एक दरवाज़ा खुला रखा गया है, क्या मज़ीद देखेंगे कि वहाँ पे कौन लोग या कौन सी ताकतें जो हैं वो कोलेबरेट कर रही थी? यकीनन इशारा बज़ाहिर लग रहा है कि वो भारत की तरफ हो, ऑलरेडी अफगानिस्तान से जब इन्फिल्ट्रेशन की बात होती है तो भारत पे इल्ज़ाम आता है पाकिस्तान की तरफ से, और भारत जो है वो गाए गाए इस तरह के सारे वाक़यात में पाकिस्तान को इल्ज़ाम देता है, तो क्या इम्कान आते हैं? अब ये इंटरनेशनल फोरम्स इसको कम कराने में कामयाब होंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है अभी ये लगता है कि ये थोड़ा अगले मरहले में जाएगी?
देखिए ये जो है ना स्मार्ट वार और सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये डॉक्ट्राइन जो है ये तो जाहिर है ये इससे पहले कभी इसका जिक्र नहीं था, वो मैक्सिमम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन था और उसमें फिर वही जो है वो फर्स्ट स्ट्राइक ऑप्शंस थी। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का जो है ना ये प्रोफेशनल्स की के लेवल पे एक नया ये शुरू हो गया मामला। सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान की जो है उसपे मैं बहुत सारी चीजें अभी पिछले हफ्तों में देख रहा हूँ कि उसमें ये है सीज कर दिया जाए कुछ सर्टन पॉइंट्स को, हमारा जो रडार सिस्टम है इसको जो है ऑल आउट ये 38 या 40 इन्होंने पॉइंट्स जो है वो मार्क किए हैं उनको जो है वो डिसमेंटल कर दिया जाए और इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की जाए कि बिल्कुल वो क्या है शॉक एंड आ वो जो ये अमेरिकन बड़ी वो उससे करते हैं, तो ये सोच रहे हैं इस तरह की चीजें। पिछले दिनों एक फिल्म भी आई वो एक अजीबोगरीब कहानी थी ये हाफिज सईद साहब को गिरफ्तार करने की या उठाने की, इसी तरह दाऊद इब्राहिम के बारे में भी वो इसी तरह की स्टोरियां और फिल्में फुल्में ये चलती रहती है। लेकिन देखें हमारे पास जो क्रेडिबल और बहुत ही डिपेंडेबल हमारा जो सिस्टम है जिसने बर्रे सगीर में बकायदा जंग को नामुमकिन बना दिया है,
सही।
वो हमारे जो टेक्टिकल वेपन्स हैं बल्कि जो हमारे स्मार्ट टेक्टिकल वेपन्स हैं, अल नसर है 40 किलोमीटर तक वो मार करता है और उसमें जो है 1 किलोटन वो उसकी कैपेसिटी है, तो वो चीजें वो सारी चीजें ये कर रहे हैं ना उसको वे एंड मेयर कर रहे हैं। उससे पहले ये थ्योरी थी कि एडवांसिंग आर्मी जो है उसको पाकिस्तान की सॉइल पे रोकने के लिए जो है वो टेक्टिकल वेपन यूज हो सकेगा, वो पाकिस्तान की अपनी सॉइल पे होगा, तो ये मुख्तलिफ तरह की चीजें चल रही हैं। ये बहुत खतरनाक है वैसे मैं बाय द वे अगर इस पे कोई फनेटिक कोई कुछ भी हो सकता है ना जी, ये आपके जो ये हिंदुस्तान के आर्मी चीफ है उन्होंने पिछले दिनों कहा कि हम वो इस तरह करेंगे कि 3 घंटे में 4 घंटे में अपना काम निपटा के चले जाएंगे, तो ये इस तरह नहीं है, ये मुश्किल हो जाएगा बहुत। ये देखें ये हर छठा आदमी दुनिया में हर पांचवा आदमी साउथ एशियन है, ये चीजें भी इन्हें देखनी जाहिर है ये देख रहे होंगे। और फिर ये कि अभी जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर 30-35 करोड़ लोग हिंदुस्तान में उठे हैं और जिस तरह की एक वो एक वाइब्रेंट अर्बन क्लास नई पैदा हुई है, मतलब इनको चाहिए तो ये हाँ। पाकिस्तान के साथ बाई दावे तनाजा क्या है हिंदुस्तान का, ये कश्मीर का मामला उसमें ये गिव एंड टेक कर लें तो हिंदुस्तान तो जाहिर है सबको साथ लेके चल सकता है। लेकिन अगर ये समझ रहे हैं मोदी साहब या बाकी आपके पॉलिटिकल फिलासफर हिंदुस्तान के कि वो ये कोई एक सब्जुगेटेड स्टेट ही बना लेंगे कोई, तो ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में।
बहुत शुक्रिया।
वैसे आधे लोग तो इस बात में कट मरने को सॉवरेंटी के इशू पे तैयार होंगे फिर भी।
जी बहुत शुक्रिया असलम खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, आपने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया, और नीलोफर सोहरावर्दी साहबा मुसन्निफा कालम निगार आप भारत से हमारे साथ थी, आपका भी बेहद शुक्रिया। सामिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से पे बात करते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے دنیا بھر میں گرمی کی شدت پہ یا موسمیاتی تبدیلیوں کے اوپر. بتایا جا رہا ہے کہ گلوبل ہیٹ انڈیکس ہمارے سامنے آیا ہے, امریکہ کے محکمہ موسمیات نے یہ اطلاع دی ہے کہ گزشتہ 136 برسوں میں اگست کا مہینہ جو ہے وہ دنیا بھر میں گرمی کی شدت کے اعتبار سے گرم ترین مہینہ رہا, اور اس نے اپنے نئے ریکارڈ جو ہیں وہ قائم کر دیے ہیں. گزشتہ اگست کا مہینہ 20ویں صدی میں اوسطاً وہ کہتے ہیں کہ 15.6 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ ٹیمپریچر رہا, جبکہ اس مہینے میں 1 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہاں پہ ابھی سپٹمبر کا مہینہ جاری ہے, اس کے بھی جو پہلے 2 ہفتے تھے وہ شدید ترین گرمی جو ہے وہ یہاں پہ ریکارڈ کی گئی ہے. ابھی جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان کا جو بندرگاہی شہر ہے کراچی, وہاں پہ ایک مرتبہ پھر گرمی جو ہے وہ شدت اختیار کر سکتی ہے, اور اس کی لہر محسوس بھی کی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے ان موسمیاتی تغیر کی, ان تبدیلیوں کی, انسان اس میں کس حد تک ذمہ دار ہے, اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ کا فورم بھی ماحولیاتی تبدیلیوں پہ کام کر رہا ہے اور اس پہ دنیا کے اندر ایک اویئرنیس کیمپین بھی اس کے مقصد کا حصہ ہے, اور حکومتوں کو بھی شامل کرنا اس کے پلانز کا حصہ ہے, لیکن ماحولیاتی مسائل بظاہر بڑھتے جا رہے ہیں. اس پہ ہم انالیسز لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر قمر الزماں صاحب, ریسرچ سائنٹسٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے, فارمر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان آن کلائمیٹ چینج. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ گرم ترین مہینہ اگست کا رہا, آپ نے مطلب ذاتی طور پہ محسوس بھی کیا ہوگا, سپٹمبر بھی بڑی گرمی جو ہے وہ محسوس کرا رہا ہے اپنی حدتیں, کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ عموماً ان موسموں میں تو گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جایا کرتا ہے.
جی ہاں بالکل, آپ نے یہ درست کہا کہ جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اگست تو جو ہے اس نے تمام پرانے ریکارڈ جو ہے اگست کے گرمی کے توڑ دیے ہیں.
جی
لیکن یہ سمر جو ہے یہ جون سے لے کے اگست تک بھی جو ہے وہ بھی ہاٹسٹ رہا ہے, اور اس سے پہلے یہ سمر بھی کبھی اتنا زیادہ گرم نہیں رہا.
صحیح.
اور اس نے تقریباً میں ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ 4000 سال کے دوران جو ٹیمپریچر ریکارڈ بنائے گئے ہیں ٹری رنگ سے اور دوسری چیزوں سے, اس کے مطابق بھی یہ سب سے گرم ترین, اور یہ جو 2015 کا سال ہے وہ بھی اب تک کے ریکارڈ کے مطابق کوئی 97% اس بات کے چانسز ہیں کہ یہ 2015 جو ہے یہ تمام پرانے ریکارڈ بھی توڑ دے گا اور سب سے وارمسٹ ایئر آن ریکارڈ آ جائے گا.
اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنٹسٹ تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں اور ہمیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یا جو باقی مادی ترقی ہوئی ہے, یہ سڑکیں اور پولوشن, یہ سب اس کے اندر انوائرمنٹ کے اندر اور پھر الٹیمیٹلی موسموں کے اندر تبدیلی کا ایک سبب بن رہا ہے. تو 1880 میں یقیناً یہ حالات نہیں تھے, اور 4000 پہلے کا جو آپ ٹیمپریچر ایک اندازن بتا رہے ہیں اس وقت بھی یہ صورتحال نہیں تھی, تو پھر کیا نئی تھیوریز کی طرف جانا ہوگا کہ وجوہات کچھ اور ہیں؟
نہیں, وجوہات تو بالکل بہت واضح ہیں اور تمام سائنسدان اس بات پہ متفق ہیں کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کے جو ایمیشنز ہو رہے ہیں, جو اخراج ہو رہا ہے انڈسٹری سے, پاور جنریشن سے اور دوسری جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. اب اس کے اندر کوئی سائنسدانوں میں اور ایکسپرٹس کے اندر اب اس میں تمام سائنسدان اس بات پہ متفق ہیں. اب اس سلسلے میں کیا کرنا ہے, یہ تو اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات انسانی ہیں, اور جو ہماری انڈسٹریلائزیشن اور پاور جنریشن کے جو طریقے ہیں اس کی وجہ سے, اخراج کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ اب اس کے لیے جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس دفعہ کلائمیٹ سمٹ یا کانفرنس ہو رہی ہے وہ پیرس میں دسمبر میں ہو رہی ہے, جس میں تمام دنیا اس بات پہ غور کرنے کے لیے جمع ہوگی صورتحال سے نمٹنے کے کیا طریقے اختیار کیے جائیں.
صحیح.
اور اس میں ایک چیز اور, تمام ایکسپرٹس اور پالیسی میکر تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر یہ جو زمین کا درجہ حرارت یا گلوبل وارمنگ یا 2 سینٹی گریڈ سے زیادہ کراس کر گئی تو پھر اس سے نمٹنا ممکن شاید نہ رہے یا اکنامیکلی فیزیبل نہ رہے. تو تمام پالیسی میکرز اور ایکسپرٹس اس بات کے لیے جمع ہوں گے پیرس میں اس سال, اس بات پہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے کہ اس کو کس طریقے سے جو 2 سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے ارتھ میں جو گلوبل وارمنگ کا, وہ اس سینچری کے دوران میں نہ بڑھے. اور اس کے لیے تمام ممالک جو ہے اپنی اپنی تجاویز دیں گے کہ وہ کتنی ایمیشنز ریڈکشنز کر سکتے ہیں. اور پاکستان بھی اس سلسلے میں اپنی تجاویز منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے فائنل کر لی ہیں, اور اس سلسلے میں وہ تجاویز اپنی جو ہے وہاں پر جلد بھیجنے والے ہیں. تو کچھ تقریباً 50-60 ممالک نے اپنی تجاویز جو ہیں وہ پیرس میں یو این ایف سی سی یونائیٹڈ نیشنز میں جمع کرا دی ہیں کہ وہ ایمیشنز ریڈکشن کتنی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر قمر الزمان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کے ہم مشکور ہیں. اور سامعین, پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ ہم جائیں گے اور اس میں ہم کوئکلی بات کریں گے یورپ کے اندر تارکین وطن یا پناہ گزینوں, ان کا رش ہے, اور مختلف جو یورپی ممالک ہیں جو اس تنظیم کا حصہ ہے ان کے درمیان جو اگریمنٹ ہوا تھا اس میں بہت سارے ملک اس میں ریلیکٹنٹ ہیں کوٹا سسٹم کے اوپر, بہت سارے ملکوں کے اوپر دباؤ ہے, وہاں پہ امیگرینٹس کی جو فلو ہے وہ زیادہ ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اب اس بات پہ بھی ظاہر سوچ رہی ہے کہ, اور مبصرین کا خاص طور پہ فوکس اس بات پہ ہے کہ جو اس ترک وطن کی سیاسی وجوہات ہیں ان پہ بھی فوکس کیا جانا چاہیے ہے. شام سے سب سے زیادہ ترک وطن ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں, جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث لوگ ہیں, وہ بھی اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. 4 منٹ ہیں اس پہ انالیسس کے لیے. عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیف انالسٹ ود پولیٹیک, اور اس کے بعد پھر ہم ریڈیو اینڈ ٹی وی سیگمنٹ میں جائیں گے, اور جب ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے پہ. عارف انصار صاحب, پہلے یورپ کے اس مائگریشن یا مائگرینٹس کے اس ایشو پہ بات کریں, ان کے لیے باوجود کے دروازے کھولے گئے ہیں لیکن مائگرینٹس کی مشکلات تو اپنی جگہ موجود ہیں, اور پھر پولیٹیکل ریزنز کیسے ان کو ایڈریس کیا جائے.
جی, یہ اسد صاحب, ایک وہ کین آف بام جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ کھل گیا ہے کہ یہ اتنا ایک فلڈ گیٹ آف ریفیوجیز جو آ رہے ہیں وہاں پہ. پہلی ویو کو تو کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کیا گیا, جرمنی نے ایکسیپٹ کر لیا, لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا, پولیٹیکلی بھی, مینٹلی بھی. آبویسلی یورپ جو کہ اپنی ایک اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے اور کچھ کنٹریز اس سے نکل رہے ہیں, بالکل اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک نئی ریفیوجیز وہاں آ جائیں اور ان کو آباد کاری اور ان کے جو مسائل ہیں اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے, اس کے لیے ڈومیسٹک وہ نہیں ہے بائن. تو اب دوسرا یہ ہے کہ یورپین کا تو اپنا ماڈل تھا, فری بارڈرز, اوپن بارڈرز, اور جو اب کنٹریز اپنے بارڈرز کو سیل کر رہے ہیں اس ریفیوجیز کے کرائسس سے ڈیل کرنے کے لیے, تو وہ ایک اور جو پرنسپل جس کے اوپر یورپین یونین بیس تھا اس کو خلل پہنچ رہا ہے, اور اس میں ایک دراڑ آ رہی ہے جب اب ہر ایک ملک اپنے بارڈر کو سیل کر رہا ہے کہ اچھا جو یورپین یونین کی اپنی انٹرنل ڈائنامکس ہے وہ بھی کسی طریقے سے کسی کنسنسس پہ نہیں پہنچ رہے کہ وہ ایکویٹیبل طریقے سے ریفیوجیز کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک پالیسی فیلئر ہے کہ جو کہ مڈل ایسٹ میں ایک کرائسس انفولڈ ہو رہا ہے ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ, اور جو پھیل رہا ہے, جو آرک آف انسٹیبلٹی ہے کہ کسی نے اس کی سوشل سائٹ کو کسی ان ڈیپتھ یا اس کی امپلیکیشنز کو نہیں سوچا کہ ان ایڈورٹنٹلی یہ کس طریقے سے پلے آؤٹ ہوگا.
صحیح, ٹھیک ہے. اچھا عارف, یہ تو ہو گیا مطلب کرائسس مینجمنٹ, اس میں جو چیلنجز ہیں, اب باتیں ہیں بنیادی کرائسس کی طرف. پریزیڈنٹ اسد یہ کہتے ہیں شام کے کہ یہ در حقیقت یہ جو مغربی ممالک ہیں, مغربی اقوام ہیں, ان کو قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ وار مانگرنگ کی ہے, یہاں پہ ان کے بقول دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے, اور جب تک وہ یہ پروپیگنڈا کریں گے ان کو زیادہ سے زیادہ اس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوگا. ان کا یہ نقطہ نظر کس حد تک درست ہے, اور دوسری طرف پولیٹیکلی اس معاملے کو کیسے ایڈریس کیا جانا چاہیے؟
وہ تو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اسد, تو اس چیز کو ظاہری بات ہے اپنے فیور میں وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کرائسس کس نے بنایا, اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرف جایا جا رہا ہے, کرائسس کس طرف جا رہا ہے. لیکن اس سے بھی اب بات میرا خیال آگے ہے کہ بلیم گیم تو ہے کہ کس کی وجہ سے ہوا. اب ہم اگر مشرق وسطی کو دیکھیں تو وہاں تو ایک فل فلیج پراکسی وار چل رہی ہے, اب ہم اس کو مختلف طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن بہت سارے پلیئرز اس میں انوالوڈ ہیں اور جس کی وجہ سے یہ کرائسس مطلب دوام آگے بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اچھا اس کو ہینڈل کس طریقے سے کیا جائے, اب اس میں مختلف قسم کی سجیشنز آ رہی ہیں, جس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید سیریا میں سیف ہیون بنایا جائے یا وہیں پر کوئی ایسے سیف ہیونز بنائے جائیں کہ ان ریفیوجیز کو روکا جائے کہ وہ یہ اتنے خطرناک سفر نہ اختیار کریں, اور ایک دفعہ یورپ میں وہ پہنچ جاتے ہیں پھر उनको हैंडल किस तरीके से किया जाए, इस पॉलिसी के आउटकम को, वो एक अलग क्राइसिस है। यूएन भी उसको अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ब्लेम गेम अलग, उसका सोल्यूशन क्या है और अब क्राइसिस की अब डायनेमिक्स क्या है, वो अलग अलग मौजू है लेकिन ऑब्वियसली इंटरलिंक्ड है।
बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार साहब, हमारे साथ रहिएगा, बल्कि हम आपको टेलीफोन से स्विच करते हैं स्काइप पे और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे टेलीविजन के, हमारे सैटेलाइट के नाजरीन भी हमारे साथ होंगे। जी आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग, वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं असद हसन और इस प्रोग्राम का हमारा पहला हिस्सा निसफ घंटे पे जो मुहित था उसमें हमने अपने रेडियो लिसनर्स के लिए जिन मौजूदात पे बात की है, पाकिस्तान भारत ताल्लुकात पे टेंशन हैं बॉर्डर के ऊपर और दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में इस महीने के आखिर में जनरल असम्बली से एड्रेस करने वाले हैं और तवक्को की जा रही है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को मुरद इल्ज़ाम ठहराएंगे बॉर्डर्स पे होने वाली खिलाफ वर्जियों का। दूसरी तरफ हमने दर्जा हरारत पर बात की, आलमी दर्जा हरारत में रिकॉर्ड शिद्दत आई है और पिछले 136 बरसों में बताया ये जा रहा है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, अमरीका का महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि अगस्त गर्म तरीन महीना था। उसकी रीजंस पे और उसको जो मौसमियाती और माहौलियाती मसाइल हैं उनके हल पे भी हमने बात की है और फिर यूरोप तर के वतन कर जाने वाले लाखों की तादाद में जो पनागुजीन हैं उनके मसाइल पर हमने गुफ्तगू की है। अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी स्टोरी, सबसे बड़ी खबर और इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा, पेशावर के अंदर बुडबीर का ये मुजाफाती इलाका है जहाँ पे दहशत गर्दों ने, अस्करियत पसंदों ने, उनके एक ग्रुप ने जिनकी तादाद 13 से 14 बताई जाती है, उन्होंने उस पर हमला कर दिया अल्लाह सुबह और इसके बाद जो रिटेलिएशन भी हुई वहाँ पे एक मस्जिद जो मलेका मस्जिद थी उसको उन्होंने वहाँ पे टारगेट किया, नमाजियों को साफ टारगेट्स थे उनके और वहाँ पे बड़ी तादाद में इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। अभी तक जो हमारे पास आदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक 43 अफराद इसमें हलाक हुए हैं जिनमें 13 दहशत गर्द भी शामिल हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पाकिस्तान के रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स ने एक मुश्तरका कार्रवाई की जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि तमाम के तमाम हमलावर जो हैं वो हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा, उन्होंने कुछ देर पहले इस पर बाकायदा तफसीली ब्रीफिंग भी दी है और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जो प्लानिंग हुई है वो अफगानिस्तान के अंदर इन दहशतगर्द नेटवर्क के जो प्लानर्स हैं उनके दरमियान हुई है और वहीं से बैठ के इसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी वहाँ से हिदायत आती रही हैं। लेकिन इसके कई एक और भी जाविये हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात उसमें हालिया दिनों में जब बेहतरी थी तो दोनों तरफ हालात में बेहतरी नज़र आ रही थी। जब से खासतौर पे काबुल पे हमलों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑर्डिनेशन में या कोऑपरेशन में कमी आई है, दोनों अतराफ में एक बार फिर अस्करियत पसंद ग्रुपों के हमले उनमें शिद्दत आती नज़र आ रही है। इन हवालों से हम इसका जायज़ा लेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात के बावजूद जो मुआहदे हो चुके हैं, खासतौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो मुआहदे हुए हैं उन पर अमल दरामद में क्या रुकावटें हैं और क्यों नहीं हो पा रहा और किस हद तक एटलीस्ट रियासतों की सतह पर वो एक दूसरे के साथ तआवुन कर रहे हैं। आरिफ अंसार साहब हमारे साथ हैं, चीफ एनालिस्ट विद पॉलिटिक्स। कामरान बुखारी हमें ज्वाइन करें, जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट हैं और इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमें इसी सेगमेंट के अंदर आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर बजात खुद दहशतगर्दी के शिकार या उसका निशाना रही हैं। सरवर अहमद जय साहब हमें ज्वाइन करेंगे, यूएस बेस्ड अफगान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और रुस्तम शाह मोमन साहब फॉर्मर एम्बेसडर पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए वो हमारे साथ होंगे और इसकी एक जो समाजी वजूहत हैं, नफसियाती वजूहत हैं उसके ऊपर भी आसिम अलाबख्श साहब कॉलमिस्ट हैं और सोशल साइंटिस्ट हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आरिफ अंसार साहब, सबसे पहले अगर हम इस हमले की तरफ आएँ, इससे क्या फौरी तौर पर तो जो लोगों के जहन में सवाल आया वो ये कि क्या दहशत गर्दों के बारे में जो कामयाबियां बता रही है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की रियासत के इदारे वो दुरुस्त नहीं है, एक बात, या फिर कौम को तैयार रहने की जरूरत है कि गाहे गाहे इस तरह के इक्का दुक्का वाकयात वो रूनुमा हो सकते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी लैब्स, किस हद तक ये बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है चूंकि पाकिस्तान की फिजाइया का ये कैंप है जिसको उन्होंने हदफ बनाया है।
कि ये मुख्तलिफ पहलू हैं, कुछ तो आपने जिक्र भी कर दिए हैं कि ऑब्वियसली इन किस्म के अटैक से एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो यही दिखाना चाहते हैं कि जो उनके खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं या अजरबैजान या मुख्तलिफ नामों से वो करामत साबित नहीं हो रहे और वो रिजिलियंट हैं और वो फिर भी इस तरह के अटैक कर सकते हैं। تو ظاہری بات ہے کہ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ڈیمورلائز کرنا اس کو اور یہ ثابت کرنا کہ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. دوسرے لیول پہ اس کا یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ٹیکٹیکل لیول پہ کہ جو اس طرح کے بیسز ہیں اس میں یہ کامیابی کیوں ہو جاتی ہے اس طریقے سے, جس میں میں کہوں گا کہ وہ بریک ان ہو جاتا ہے اندر, اس کی کیا وجوہات ہیں. ظاہری بات ہے کسی بھی ملک کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ اگر اس کے اپنے لوگوں ہی کی طرح کے لوگ آ کے اس طرح کے اٹیک کر دیں کہ کس کس کے بیس کی کتنی سیکیورٹی کی جائے, لیکن اگر جو دشمن ہے وہ گیٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور ایلیمنٹ آف سرپرائز لے جاتا ہے تو پھر اس موقع کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
اور پھر انہوں نے کیموفلاج بھی کیا ہو, سیکیورٹی فورس ایک ادارہ ہے, سیکیورٹی کا ادارہ ہے جس کی انہوں نے یونیفارم پہن رکھی ہے. کامران بخاری صاحب اس وقت پاکستان میں ہیں اور غالباً ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں گے جہاں سے انہوں نے فلائی کرنا ہے. کامران, یہ واقعہ کس حد تک اس نے شٹر کیا ہوگا ان تمام پاکستانیوں کے کانفیڈینس کو جو یہ سمجھ رہے تھے کہ دہشت گردی کو یا دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو بری طرح سے نقصان پہنچایا گیا ہے؟ جی کامران بخاری, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
جی, خاص طور پہ اس وقت جب کہ آپ کے اپنے جو کرتا درتا ہیں, بالخصوص جو ملٹری قیادت ہے وہ اور سیاسی قیادت مل کے یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے, تو پھر ظاہر ہے پھر اس قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں اور پھر لوگ ایک طرف یہ ایکسٹریم ویو ہے کہ جی ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے. میں سمجھتا ہوں جو ہے یہ لیک آف جو ہے کریٹیوٹی ہے ان ٹرمز آف ایکسپلیننگ کہ بھائی کیا ایکچولی ہو رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف. اگر دہشت گردوں کے خلاف کی جو کاروائی ہو رہی ہے اس کو ایکوریسی سے بیان کیا جائے تو نہ ہی ایکسپیکٹیشن بڑھتی ہے پبلک کی اور نہ ہی پھر ان کے حوصلے جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جو ہے اتنے قربانیوں کے بعد ضرب عز کے بعد ابھی بھی یہ کاروائی ہو رہی ہے. لیکن جہاں یہ بات بھی ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کے حملے جو ہے لوگوں کو ایکسپیکٹ کرنے چاہیے. دیکھیں یہ کوئی جو ہے
دو دن کی جنگ نہیں,
بالکل کلا کما نہیں ہوا, ان کے پاس ابھی بھی کچھ نہ کچھ فائر پاور ہے اور یہ سٹرگل لمبی ہے, اس کے دوران اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے.
اچھا یہ بتائیے کامران, اس کا پاکستان افغانستان اینگل پہ گرائیں, پاکستان کی فوج کے ترجمان نے ڈائریکٹ بات کی کہ افغانستان میں پلاننگ ہوئی ہے, وہیں پہ اس کے پروپرائٹر موجود تھے, پلانرز موجود تھے, ایگزیکیوٹرز وہیں سے چل کے آئے ہیں. اس ریفرنس میں بتائیے, الیگیشنز تو خیر آتے رہتے ہیں, پہلے بھی آ رہی ہیں, لیکن ایک اور حوالہ بھی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جب اشرف غنی صاحب کے آنے کے بعد خاص طور پہ تعاون کی فضا چلی, پاکستان میں پھر ریزرو بیاز شروع ہوا, تو دونوں طرف نسبتاً امن رہا اور اس طرح کی کاروائیاں کم ہوئیں, اور جب سے یہ تعاون کی فضا محدود ہوئی ہے, مسدود ہوئی ہے, دونوں طرف حملے بھی ہوئے ہیں, کابل کو بھی اٹیک کیا گیا ہے اور آج پشاور میں بھی ایک بڑا حملہ ہو گیا ہے.
جی دیکھیں اس میں یہ بالکل جو ہے میرر امیج ہے اس بیان کا جو کہ کابل سے آتا ہے افغان حکومت سے, کہ جو کہتا ہے جی کہ جتنے حملے ہمارے اس وقت.
جی آپ مجھے سن سکتے ہیں کامران؟ لگتا ہے کہ کامران بخاری سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. عارف انصار صاحب آپ اسی سوال کو, جی کامران صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ان سے ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں. عارف انصار صاحب آپ اسی سوال کو رسپونڈ کیجیے گا, دونوں ملکوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تو کیا یہ لیسن نہیں ہے دونوں ملکوں کے لیے کہ انہیں دوبارہ بہرحال سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, عدم اعتماد ہو سکتا ہے, لیکن ریاستوں کی سطح پہ جن جن شعبوں میں تعاون پہ اتفاق ہو چکا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جانا چاہیے؟
نہیں وہ تو ہے, لیکن یہ ہے کہ سیکیورٹی کے اوپر انحصار ہے ان ساری چیزوں کا, کہ اگر ان کے دونوں ممالک کے ایک دوسرے سے گلے سیکیورٹی لیول پہ نہیں ختم ہوتے اور اس طرح کے حملے ہوتے رہتے ہیں وہ ساری آب و ہوا کو خراب کر دیتے ہیں, مسٹرس پیدا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر یہ حملے ہو رہے ہیں دونوں طرف تو پھر جو ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہوا ہوا ہے افغانستان میں اس کو بھی بار بار دھچکا پہنچتا ہے, اور جتنا آگے جاتے ہیں اتنا پھر پیچھے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن وہ بات تو ثابت ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں بھی اگزامپل بن رہی ہے اور یہاں بھی, کہ اس کا رسپانس ملٹی لیٹرل ہے. ایک اس کا ایلیمنٹ انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس کو ڈیل کرنا ہے, دوسرا ہے وہ ایکسٹرنل ہے, اور ایکسٹرنل کے لیے جو ہے وہ بہت سارے پلیئرس کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا.
صحیح, تمام ایکسٹرنل پلیئرس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. اسے یہ بتائیے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ, دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا, بتایا بھی گیا, ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ باقاعدہ سوال بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کتنا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, لیکن یہ معاہدہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا انٹیلیجنس کا بھی لیپس نہیں ہے آپ کے خیال میں؟
نہیں, اس کے عوامل ہیں بہت سارے, کافی چیلنجنگ اسپیکٹ ہے, اور اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح کے اٹیک بالکل روک دینا وہ تو مشکل ہے, کیونکہ آن گوئنگ پروسیس ہے और उसमें अब जिस तरह पाकिस्तान ने अंदर भी ऑपरेशन शुरू किया हुआ है कि जिसको एबेटर्स और फैसिलिटेटर्स के नाम से आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि उनके सपोर्ट के बगैर इस तरह की वारदात करना बड़ा मुश्किल है, तो इनके बहुत सारे अवामिल हैं कि जो प्ले आउट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में इसका चांस रहता है। लेकिन जिस तरह से अब इस दफ़ा ये देखा गया है कम अज़ कम कि जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी क्विक हुआ, एक जो कोऑर्डिनेशन थी, इंटीग्रेशन थी जो इंटेलिजेंस की या सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो लगता है कि काफ़ी क्विकली एक्शन में आई। लेकिन फेलियर उस लेवल पे हुआ कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लूज कर दिया कि वो गेट के ऊपर अगर आके हमला एक दफ़ा हो जाए और अंदर दाखिल हो जाना, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करना जो है उस पर बड़ी गौर की ज़रूरत है।
ठीक है कामरान, आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान उनकी आपस में तावुन कोलेब्रेशन वो कितनी ज़रूरी है अगर दोनों मुल्क इस बारे में सीरियस हों कि दहशत गर्दी का या अस्करियत पसंदी का खात्मा करना है। जी कामरान, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी हम आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कामरान बुखारी, लेकिन उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। आरिफ अंसार साहब, जी कामरान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं?
जी मुझे आपकी आवाज़
आ
रही
है। अब आपकी आवाज़, जी अब आपकी आवाज़ पहुंच रही है। आप उसी सवाल को रिस्पॉन्ड कीजिएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान कितना कोलेब्रेशन या कोऑपरेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग ये होना ज़रूरी है इख्तलाफात के साथ साथ भी?
देखिए वो तो नागुजीर है, लेकिन चक्कर ये है कि होता ये है कि अफगान हुकूमत जब उन पे हमला होता है तो वो कहती है जी कि इसकी पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में हुई है। इसी तरीके से जो है बयान हमारी जानिब से आता है कि जी देखें जी पूरी प्लानिंग इधर, क्योंकि दोनों साइड्स ये चीज जो है अपना वो ब्लेम गेम कर रही हैं ताकि उनके ऊपर जो है वो इल्जाम ना आए कि वो उनके तरफ से कोई कमी बेशी रहे।
कामरान मैं कतई कलामी के माफी, चूंकि आप इंटेलिजेंस शेयरिंग उनको असेस भी करती हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन को, तो इसलिए मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि ये वाकई के फौरन बाद कैसे कह दिया जाता है या कहा जा सकता है कि फलां जगह प्लानिंग हुई क्या, और अगर प्लानिंग थी तो उसके पेशगी इतला थी क्या, या उसकी बुनियाद पे कहा जाता है, या फौरी तौर पे कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं जिस पे आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि प्लानिंग फलां जगह हुई है?
देखिए जब तफ्तीश ही में टाइम लग रहा है तो इस नतीजे पे हम कैसे पहुंच सकते हैं, चाहे काबुल है या इस्लामाबाद है, कि जी जो है ये हमला जो है इसकी प्लानिंग फलां जगह पे हुई और बॉर्डर के पार हुई, तो ये तो कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनाती। लेकिन यहाँ पर जो है वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का मामला कम है और जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जो है एंगल ज्यादा जो है वो कारफरमा होता है, क्योंकि जो है ये एक सियासी बयान होता है।
सही।
तो लेकिन ये है कि अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो कोई खातर ख्वाह कामयाबी नहीं होगी, और जो भी गेंस अपना हुए हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान दोनों जानिब वो लूज भी हो सकते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि दोनों साइड अपने इख्तलाफात को कम करके और वो जितना तावन हो सकता है वो करें और अपने कॉन्फिडेंस को जो है मजीद आगे बढ़ाएं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, वरना ये मामला आगे नहीं चल सकेगा।
कामरान बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और आपको ट्रैवल भी करना है, हैव अ सेफ फ्लाइट। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी एक सियासी जमात को हेड भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखला की हैसियत से और बजात खुद अनफॉर्चुनेटली इस दहशत गर्दी का विक्टिम भी हैं, कई बार उनको टारगेट किया गया है, उनकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है, इसलिए हमने उनको जहमत दी है, इस वक्त वो ट्रैवल भी कर रहे हैं। शेरपाव साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जब ये शुरू हुई तो आप इंचार्ज थे इस सेंस में, आप अंदरूनी मामलात के, और वो वार आज भी जारी है और गाहे गाहे हमले होते रहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात उस ज़मन में ख़ासतौर पे इस वक्त क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि अगर वहाँ पे कोलेब्रेशन नहीं होगी, तावन नहीं होगा, एतमाद नहीं होगा, तो दोनों तरफ हमले होते रहेंगे। आपने कैसे असेस किया है इस हमले को, ज़र्ब अज़्म के बाद इतना बड़ा हमला एक्सपेक्ट किया जा रहा था या लोगों को करना चाहिए है?
ये तो अभी ये सिलसिला तो जारी है। ज़र्ब अज़्म के बाद वहाँ पर तो शुमाली वजीरिस्तान में स्पेस तो उनसे ले लिया गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है।
सही।
लेकिन लोग जो थे कुछ अफगानिस्तान की तरफ चले गए, कुछ यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में या ऐसे ग्रे एरियाज जो कि जहाँ पर रेट हुकूमत की जरा उतनी वो नहीं है, तो वहाँ पर ये लोग गए और कुछ मदद तो इनको लगी अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में, ये सिलसिला चलता रहा। मगर ये कहना कि जी अब बिल्कुल ऐसे वाकयात नहीं होंगे, ये मेरा ख्याल है अभी کہ اس وقت ابھی یہ صورتحال نہیں.
شیرپا صاحب آپ کے وقت میں بھی بات ہوئی, بارڈر مینجمنٹ کی بات ہوئی, پریزیڈنٹ مشرف نے اس وقت کہا تھا کہ جی وہاں پہ باقاعدہ اس کو بارڈ کر دیتے ہیں, اس بارڈر کو سیل کر دیتے ہیں, پھر اس کے امکانات کو آپ نے اسیس کیا ہے, تو بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
میرا خیال ہے کہ چونکہ وہ سیل کرنا اس لحاظ سے ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت سے ایسے ٹرائبز ہیں جو کہ دونوں سائڈ پہ ہیں اور ان کی ایزمنٹ رائٹس بھی ہیں. اس کا اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دونوں سائڈ کے جو ٹرائبز ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے جرگے بنائے جائیں اور ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ یہ کراس بارڈر موومنٹ میں وہ فیسلیٹیٹ کرے کہ یہ کراس بارڈر موومنٹ نہیں ہوگی, تو یہ ذمہ داری ان کو ان کے حوالے کیا کر دینی چاہیے. مگر جو ایک اور مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے کہ پشاور کے ارد گرد جو کہ پشاور دارالخلافہ ہے اس کے مدافعات جتنے بھی ہیں وہ اس لحاظ سے سیکیور اتنے نہیں ہیں جتنے کے ہونے چاہیے, اور ان کی بارڈر ہے ٹرائبل ایریاز کے ساتھ, تو اس لحاظ سے جب تک وہ سیکیور نہیں ہوں گے, مثلا بڑا بیر جو ہے یہ اسی ایریا میں آتا ہے, تو لہٰذا اس لحاظ سے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہم نے اس علاقے کو سیکیور کر دیا, اس میں ابھی وقت لگے گا.
ٹھیک ہے, تو مختصراً ابھی کیا لوگوں کو مینٹلی تیار رہنا چاہیے کہ یہ جنگ تھوڑی طویل ہو سکتی ہے, یا ان کو جیسے بہت سارے ہم نے ٹویٹرز پہ میسیجز بھی دیکھے کہ بعض لوگوں کی توقع کے بالکل برعکس تھا کہ اتنا بڑا اٹیک ہو گیا, تھوڑا ڈی مورلائز بھی لوگ فیل ہوئے, تو کیا کرنا چاہیے, لوگوں کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟
میرا خیال ہے کہ یہ ابھی اس میں میں نے جیسے پہلے کہا کہ وقت لگے گا, اس کو پورے منطقی انجام تک پہنچانے میں وقت لگے گا.
جی ٹائم لگے گا. بہت شکریہ شیر پاؤ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ہمارے پاکستان کے دیگر کچھ پارلیمنٹیرینز ان سے بھی ہمارے وائس آف امریکہ کے اسلام آباد بیورو نے بات کی ہے, ان کے نقطۂ نظر بھی ہم آپ کو سنوائیں گے. عارف انصار صاحب, مختصراً لوگ ڈیمورلائز ہوں یا پوری فورس کے ساتھ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں اور پولیٹیکل اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ
ساتھ کھڑے ہوں, ظاہری بات ہے ایکشن تو ہو رہا ہے اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ایک چیلنج ہے. ایک ایکسٹرنل ایک بارڈر پہ لڑائی لڑنا, کنونشنل وار لڑنا, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ جو آج کل کی جنگ ہے اسیمیٹرک انٹرنل جو کہ بہت اس کے عوامل ہیں, مختلف ویریبلز ہیں, وہ لڑنا ایک بہت ہی چیلنجنگ اسپیکٹ ہے جس میں دشمن آپ ہی کی طرح کا ہے, کوئی اس طرح نہیں ہے کہ جو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے.
صحیح,
اس لیے اس کا یہ ایکسٹرنل ڈائمینشن جو ہے سمجھنا بڑا ضروری ہے. انٹرنل لیول پہ ایک فائٹ ہے اور یہ جو اس کے ملٹی ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح مڈل ایسٹ میں یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے کہ وہ پلے آؤٹ جس طریقے سے ہو رہی ہے اس کو ہینڈل کرنا ایک الگ چیز ہے.
جی بہت شکریہ عارف انصار صاحب, چیف اینالسٹ وتھ پولیٹیکس, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سامعین, سینیٹر رحمان ملک, ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, اسلام آباد بیورو نے ان سے بات کی ہے اس واقعے پہ, ان کا نقطہ نظر کیا ہے, کس طرح مل کے اس جنگ کو فائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ سینیٹر رحمان ملک,
میں بھی وارن کیا کہ یہ چیز ابھی بڑھے گی, اس لیے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اور ایکٹیو ہونا چاہیے. اگر ضرب عزم نہ ہوتی اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اتنی نہ ہوتی الرٹ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے وقت پہ ایکشن لیتے ہوئے ان سب کا خاتمہ کیا شاید یہ نہ ہوتا. تو لہٰذا اس کو اور انہانس کرنے کی ضرورت ہے, اور انہانس اس طرح کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل ہیرارکی کو ایک بیٹھ کے ایک یونٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کامن جو اسٹریٹجی ہے وہ ہمیں ورک آؤٹ کرنی ہو.
جی پولیٹیکل ریئیکشن, سیاسی قیادت کا رد عمل وہ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. سینیٹر شاہی سید, عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ان سے بھی ہمارے اسلام آباد بیورو نے بات کی, وہ کیا کہتے ہیں؟
میں اس میں سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ وہ ایک پیچ پہ ہو جائے, اس چیز کو اگر کنڈم کرنا ہے تو سب کنڈم کرے, کوئی اس کی بدقسمتی سے کہ ان کے جو سلاحکار ہے سہولت کار ہے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. جو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کی بیسوں کو ختم نہیں کیا ہو, جب تک ان کی سپورٹ کرنے والوں کو ختم نہیں کیا ہو, جب تک فنڈنگ کرنے والوں کو, اس کے چاہنے والا, اس کو پڑھنے دینے والا, آخر اس کے پاس یہ اسلحہ ویپن کہاں سے آ رہا ہے, آخر ان کے پاس یہ اسکیمیں یہ فیسلٹیٹ کیسے ہو رہا ہے, ان کو فیسلٹیٹروں کو ان کے سپورٹ والوں کو سب کو سامنے لانا ہے, دنیا کے سامنے دکھانا ہے اور اس کو عبرتناک سزائیں دینی ہے.
فیسیلیٹیٹرز کو اور پلانرز کو سزائیں دینی چاہیے. آرمی کے ترجمان جنرل عاصم باجوہ نے بھی آج اپنی پریس بریفنگ میں اس جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ جنگ پوری طاقت کے ساتھ جاری رہے گی اور جتنے بھی فیسیلیٹیٹر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا. سینیٹر انور بیگ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کا تعلق ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟
کہوں کہ ابھی تک تو ہم وہ پشاور کا جو اسکول کا ثانیہ وہ ہی نہیں بھول چکے ہیں, اور ایک یہ دوسرا انسیڈنٹ آج ہوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹینیوس فائٹ ہے اور یہ فائٹ چلتی رہے گی, یہ اتنی جلدی مکمل نہیں ہوگی.
جی سامعین, یہ تھے سینیٹر انور بیگ صاحب, ان کا نقطہ نظر آپ نے سنا. ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس پروگرام میں ہمیں رستم شاہ مومن صاحب نے اور عاصم الابق صاحب نے بھی جوائن کرنا تھا, لیکن ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہو پا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پروگرام کا ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے. اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو امریکہ سے جو سب سے زیادہ سٹوری جس پہ کلکس ہوں گے یا جس کو زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے, جس پہ کمنٹس کیے جا رہی ہیں, وہ ریاست ٹیکساس میں آنے والا وہ واقعہ ہے جس میں ایک مسلمان بچے کو, 14 سالہ یہ مسلمان بچے احمد محمد, ان کو اسکول سے اس لیے معطل کر دیا گیا اور بعد میں باقاعدہ اسکول کی ٹیچر نے اور پرنسپل نے پولیس کو بلا کے ان کو اریسٹ بھی کرانا پڑا, کیونکہ وہ اپنے ساتھ ایک ایسی گھڑی کلاک لے کے گئے تھے جس کی بہت ساری تاریں ارد گرد نظر آ رہی تھیں, اور شبہ کیا گیا کہ شاید اس کے اندر کوئی دھماکہ خیز مواد ہے, کوئی بم ہے. اس کے بعد یہ گرفتاری ہوئی, اگرچہ ایک لافنگ اسٹاک پولیس ضرور بنی, لیکن اس کے بعد ایک ڈیبیٹ اس کے اوپر جاری ہے. بہت سارے لوگوں کا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ شاید یہ اسلامو فوبیا ہے یا اس کی ایتھنک جو ریزنز ہیں, جو لکس ہیں, وہ اس خرابی کا سبب بنی, اور یہی وجہ ہے کہ ایک اوور ایکٹیویزم جو ہے وہ اسکول سے نظر آیا. لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر ہے, وہ بھی بیان ضمن میں ضرور کیا جا رہا ہے, وہ یہ کہ چونکہ اس وقت اگر جو ایک ملیٹنسی ہے جس کو اگر ڈرائیونگ فورس اگر اس کی سمجھا جائے القاعدہ کو, یا جو نیا ایک فینومنا ہے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کو, تو وہ چونکہ یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اپنے ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس دہشت گردی کے ایک ٹول کے طور پہ, ایک آلے کے طور پہ انہیں استعمال کرتے ہیں, لہٰذا فوری طور پہ ایسی کوئی بات ذہن میں آنا وہ ایک جینون اور فطری عمل بھی ہے. لیکن سسٹم کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ جیسی آفس جو ہے وہ اس کا نوٹس لیتا ہے, اور پریزیڈنٹ باراک اوباما نے اب احمد محمد کو اپنے وائٹ ہاؤس میں طلب بھی کیا ہے, دعوت بھی دی ہے, انوائٹ کیا ہے چائے پہ اور انکریج بھی کیا ہے. بیسیکلی پریزیڈنٹ باراک اوباما بذات خود جب سے اپنے اس آفس میں آئے ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ, سائنٹیفک ایجوکیشن پہ ان کا بہت زیادہ فوکس رہا ہے, اور اب بھی وہ بنیادی طور پہ احمد محمد کو کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں وائٹ ہاؤس میں مدعو کر چکے ہیں. اس واقعے کو دونوں حوالوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس پہ دعوت دی ہے ڈاکٹر زید بخاری صاحب کو, سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ساتھ وابستہ ہیں, اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, اور اسی ایشو پہ ہمارے وائس آف امریکہ کے اردو ٹی وی نے بات کی ہے ایک پروگرام کے دوران. یہاں پہ واشنگٹن کے اندر ایک اسلامک تھنک ٹینک کا جب بنیادی طور پہ کل افتتاح ہوا, تو وہاں پہ دو سینیٹر ریپبلکنز موجود تھے, کی تیلسن, دو کانگریس مین, اور آنڈرے کارسن, ان سے بات کی ہے. ان کا نقطہ نظر بھی اس ایشو پہ ہم آپ کو سنوائیں گے. پہلے ڈاکٹر زید بخاری صاحب سے ان کا انالیسز لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بےحد شکریہ. اسلامو فوبیا یا واقعتاً جیسے ایک دوسرا نقطہ نظر ہے کہ ایک غیر معمولی چیز ہے, نظر آ رہی ہے, تو اس کے اوپر ریئیکشن اسی طرح کا ہونا تھا؟
جی جی, بہت شکریہ. میں اس میں اگر مجھے نہیں معلوم, تھوڑا سا اگر ٹائم ہے تو دو تین باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات جو آپ فرما رہے ہیں, دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اسلامو فوبیا کا جو بھی $200 million سے زیادہ کی جو مختلف جو فاؤنڈیشنز ہیں انہوں نے مخصوص آرگنائزیشن کو اور افراد کو یہ دی ہے, فنڈنگ کی ہے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, تو اس کے نتیجے میں بہرحال فضا جو ہے امریکہ میں زہر آلود ہوئی ہے مسلمانوں کے بارے میں، مساجد کے بارے میں، اور اس طرح کی جو ہے نا ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ تو ایک امر واقعہ ہے، لیکن یہ صرف حقیقت پوری نہیں ہے، یہ آدھا گلاس خالی ہے. آدھا گلاس جو بھرا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امریکن سسٹم میں پوری گنجائش ہے کہ اگر آپ نیک نیتی سے اپنے حق کے لیے کوشش کریں تو آپ کو ایسے مواقع ملیں گے کہ آپ کی بات سنی بھی جائے گی. چنانچہ جو اس کیس میں ہوا، آپ دیکھیں کہ اس کیس میں تو احمد کا جو کلاک ہے اب وہ گلوبل نیوز بن گیا ہے. پریزیڈنٹ نے اسے انوائٹ کیا، ایم آئی ٹی نے انوائٹ کیا، ہارورڈ نے انوائٹ کیا، فیس بک کا بندہ کہہ رہا ہے اس کو، تقریباً 1.3 ملین ٹویٹس ہو چکی ہیں اب تک. تو یہ تو ایک لحاظ سے بازی پلٹ دینے والی بات ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا امریکہ میں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ممفس فرو ٹینیسی کی مسجد کے مسئلے پہ، نارتھ کرولانا میں جو 3 اسٹوڈنٹ کو شہید کیا گیا، بے شمار مسئلے ہیں کہ جس پہ یہ چیز جو ہے وہ بالکل بازی پلٹ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف سے فنڈنگ کی گئی، دوسری طرف بذات خود مسلمانوں کی بہت ساری آرگنائزیشن بھی یہاں پہ ایکٹیو ہیں، فعال ہیں، یقیناً ان کے لیے بھی فنڈنگ کے سورسز ہیں، تو ان کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اس پرسیپشن کو یا اس تشخص کو زائل کریں جو ان کے ساتھ لیبل کیا گیا ہے؟
وہ میرا خیال ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں، حقیقت یہ ہے جتنا میں نے انالیسس کیا اسلامک آرگنائزیشنز اور مسلمان امریکہ کے، انہوں نے یہ جو سپٹمبر 11 کے بعد جو 14 سال گزرے ہیں اس میں شاید 30-35 سال کا سیاسی سفر طے کیا ہے، اور انہوں نے بہت محنت کی ہے اپنے تشخص کو. اچھا مثلا وہ انوالو ہوئے انٹرفیتھ میں، وہ انوالو ہوئے سوشل سروسز میں، فیڈنگ دا ہنگری میں، فری ہیلتھ کلینک میں، ڈیزاسٹر ریلیف میں، ہر جگہ مقامی مسائل پہ ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے اس واقعے سے بھی ایک سبق ملتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالآخر امریکہ میں جو سٹینڈ کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں، وہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ساتھ، اور یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کام کریں گے تو وہی آپ کے دفاع میں آئیں گے. چنانچہ یہ جو آئی سٹینڈ ود احمد اور یہ جو مختلف چرچز اور نان مسلم جتنے بھی ہم جنہیں کہتے ہیں سارے، وہ بڑی حمایت میں نکلے ہیں.
Exactly. ہلری کلنٹن نے ان کو سپورٹ کیا ہے، پریزیڈنٹ باراک اوباما کا بھی آپ نے بتایا. چند سیکنڈ دیجیے گا، کیتھ ایلیسن یہ کانگریس مین ہے مینیسوٹا، ریاست مینیسوٹا سے، اور کل یہاں تھنک ٹینک میں جب موجود تھے اور وائس آف امریکہ کی اردو ریڈیو نے جب ان سے اسی بارے میں سوال کیا، اور یہی کہ یہ بنیادی طور پہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے امریکن سوسائٹی کے بارے میں، تو انہوں نے کیا بتایا؟
What it tells me is that we still have a lot of work to do. There's still a lot of ignorant people out there. Some of them have the power of the state behind them. They have this power of the city or the public school behind them. But you know what? This is not a static situation. You know, American Muslims and people of other faiths who believe in inclusion are busy too. And we are reaching out, moving forward, building the bridges to make sure that a young Ahmed Mohammed can build that clock, can be creative and innovative.
جی بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہم وہ بنیادی طور پہ جو خلا ہے، گیپ ہے، وہ پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک سمبولک بات کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ محمد احمد جو ہے، احمد محمد اپنا وہ کلاک جو ہے وہ بنائیں، یعنی مسلمانوں کے لیے تمام پوری لبرٹیز ہوں، آزادی ہوں. یہ ان کا نقطہ نظر تھا. ایک اور ریپرزینٹیٹو ہیں کانگریس کے، آندرے کارسن، وہ کیا کہتے ہیں؟
It tells me just as the struggles that we saw for the African American community, we saw the struggles, we're seeing the struggles with the Latino community, we saw the struggles with Jewish brothers and sisters, Italians, Irish, Japanese Americans. The Muslim community is now faced with these same kinds of struggles, and it presents an opportunity for us to show the world that we're human beings like.
ایک اور حوالہ اور اینگل ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو جیسی افریقن امریکنز کمیونٹی، انہوں نے اسٹرگل کیا، جاپانی، یعنی بہت ساری اقلیتی جو کمیونٹیز ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور اب یہ مسلمان بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ہے، آپ دونوں کانگریس مین کی آپ بات سن چکے ہیں، ان کے ریئیکشن پہ اپنا ریئیکشن دیجیے گا، انالیسس دیجیے گا.
بالکل بہت کوئکلی کہوں گا، پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اس وقت اپنے ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں سویٹ ڈریمز اور نائٹ میئرز دونوں ہیں، جس میں ورسٹ پیریڈ بھی ہے اور بیسٹ پیریڈ بھی ہے. نمبر دو یہ کہ ہم ایک لحاظ سے امریکہ میں مین سٹریم بن رہے ہیں، سارے گروپس کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ امریکہ میں بالآخر ان شاء اللہ تعالیٰ فل ایکسیپٹنس ہوگی اسلام کی بھی، مسلمانوں کی، اور ہو بھی رہی ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ مسلمانوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ یہاں حق اور ٹروتھ کے لیے دوسرے گروپس کے ساتھ ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے تو ان کی بات میں وزن بھی ہوگا اور دوسرے ان کا جس طرح آپ تعاون کر رہے ہیں اسی طرح ان کا بھی تعاون جاری رہے گا.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر زید بخاری صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بےحد شکریہ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام اور یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تمام مہمانوں کے ہم مشکور ہیں جنہوں نے آج مختلف ایشوز پہ ہمارے مختلف سیگمنٹس میں ہمارے پروگرام کا وہ حصہ بنے. پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.